بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد تفسير جزء تبارك لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هم سورة تبارك سورة الملك کی پہلی 18 آیات کی تفسیر کر چکے ہیں آج کی نشست میں جہاں پر رکھتے ہیں وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یروا الى الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. شیخ عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں وهذا عتاب وحث على النظر الى حالة الطیر التي سخرها الله، اور یہ عتاب ہے اور حث ہے اور آمادہ کرنا ہے کہ غور و فکر کیا جائے پرندے کی حالت پر جس اللہ تعالیٰ نے مسخر فرمایا وسخر لها الجو والهواء، اور اس پرندے کے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کیا ہے تصف فيه اجنحتها للطيران وتقبضها للوقوع، پرندے اپنے پر پھیلاتے ہیں اڑان کے لیے اور سکیڑ لیتے ہیں جب وہ نیچے کی طرف آنا چاہتے ہیں فتظل سابحة في الجو، تو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں متردد فيه، اور اس میں چلتے پھرتے رہتے ہوا میں بحسب ارادتہ وحاجتہ، جہاں پر وہ اڑان چاہیں اور جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ما يمسكهن الا الرحمن، شاہ صفرات فإنه الذي سخر لهن الجو، جس رب نے ان کے لیے اس ہوا کو مسخر کیا ہے جس ہوا کی وجہ سے وہ اڑتے ہیں، اگر ہوا نہ ہو تو پرندہ کبھی اڑ نہ سکتا، تو پرندے کے لیے اس ہوا کو مسخر کس نے کیا ہے؟ اسی رب نے کیا ہے جل شان سبحانہ وتعالی. وجعل اجسادهن وخلقتهن في حالة مسعدة للطيران، صرف ہوا کو مسخر نہیں کیا بلکہ پرندے کی جو تخلیق ہے وہ اس طریقے سے اللہ تعالی نے فرمائی ہے کہ وہ آسانی سے اڑ سکے، تو اسی رب نے اس پرندے کے لیے ہوا کو مسخر کیا ہے اور اس کے جسم و تخلیق اس طریقے سے فرمائی ہے کہ یہ پرندہ آسانی سے اڑ سکے. فمن نظر في حالة الطير واعتبرها، پر جس نے پرندے کی حالت کو دیکھ کر اسے عبرت حاصل کی، دلت على قدرة الباري وعنایت الربانية، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اپنے مخلوق کے لیے، وأن الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له، کہ اللہ تعالیٰ واحد احد ہے اور عبادت صرف اسی کی رب کی کرنی چاہیے کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے، وہی توحید ربوبیت جو ہے وہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توحید الوہیت میں بھی ماننا ہے اور اقرار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے. ہم شروع سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک، اس کی بنیاد پہ میں نے پہلے بھی کہ تبارک ہے، انشاءاللہ مختصر تفسیر میں اگر درس میں پھر سے جو مختصر تفسیر بھی بیان کروں گا، کتنی پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمائے اس صورت میں. اب پرندے کی طرف دیکھ لیں آپ، ہم سب پرندے دیکھتے ہیں، حالت کیا ہے؟ اڑتے رہتے ہیں. کس نے اس پرندے کے لیے اس اڑان کو آسان فرمایا ہے؟ پرندے کی پہچان کیا ہے؟ اس کی اڑان ہے، ٹھیک ہے نا. ہوا کس نے مسخر کیا اس کے لیے؟ رب نے کیا. اچھا، اس کے جو جس جسامت ہے اور یہ پر ہے، اس کی تخلیق خوبصورت اور اڑنے کی طاقت رکھنے کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے. جس رب نے اس پرندے کو یہ سب کچھ عطا فرمائے مسخر کیا ہے، تمہارے لیے انسان کیا کچھ مسخر نہیں کیا؟ کبھی سوچا تو نے؟ دیکھ، اصل پیغام یہ ہے. اچھا، رب کی عظمت تو ہے اس میں، جب عظیم رب ہے، بابرکت ہے وہ رب، اور اس کے انعام اور احسان ہم گن نہیں سکتے، تو یہ لازم آتا ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی ہم توحید عبادت بھی کریں. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد، انہ بكل شيء بصیر، شاہ صفر فرماتے ہیں، فهو مدبر العباد بما يليق بهم وتقضي حكمته، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، وہ پرندوں کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے جو تدبیر ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی اور کرنے والا نہیں ہے، جیسے کہ مخلوق کو لائق ہے، ہر مخلوق کے اپنے اپنی حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت اسے کے مطابق ان کی سب کی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا اور میسر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، پرندے کی اپنی اپنی حاجات ہیں، انسان کی اپنی ہیں، جنات کی اپنی ہیں، درند کی اپنی ہیں، چیونٹوں کی اپنی اپنی حاجتیں، کون پوری کرتا ہے؟ سبحان اللہ، انہوں بالکل ایشا بس اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کی حاجتوں کو بھی پورا کرتا ہے. پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. شخص فرماتے ہیں، يقول تعالى العتاة النافرين عن امره، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہے جو ہٹ دھرم ہے اور دور بھاگنے والے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، المعرضین عن الحق جو حق سے منہ موڑنے والے ہیں. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، اي ينصركم اذا اراد بكم الرحمن سوءا فيدفعوا عنكم، یہ جو لشکر تمہاری نصرت مدد کرنا چاہتا ہے رحمان کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اگر رحمان، دیکھیں لفظ رحمان کا، اگر اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی لشکر اس نقصان سے تمہیں بچا سکتی ہے؟ سوال ہے. ایمن الذی ینصرکم علی اعدائکم غیر الرحمن، دشمنوں پر تم نصرت رحمان کے سوا کون دے سکتا ہے؟ فانہ تعالی هو الناصر المعز المذل، وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے نصرت کرنے والا، عزت اور ذلت دینے والا، اس کے سوا کوئی نہیں. وغیرہ من الخلق لو اجتمع علی نصر عبد لم ينفعوه مثقال ذرۃ علی ای عدو کان، اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے بندے کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے، نہیں ذرہ برابر بھی، مثقال ذرہ بھی اسے نفع نہیں پہنچا سکتے اپنے دشمن پر، جتنا ہی چھوٹے بڑے دشمن کیوں نہ ہو. جب تک اللہ تعالی کی مدد نہ ہو کوئی کسی کو نقصان سے نہ پہنچا سکتا ہے، نہ بچا سکتا ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے. فاستمرار الکافرین علی کفرہم، اصل پیغام ہے کہ کافروں کا کفر پر دائمی اختیار کرنا اور استمرار اختیار کرنا، بعد ان علم انه لا ينصرهم احد من دون الرحمن غرور وسفه، تو کافروں پر کفر پر رہنا اور ہمیشگی اختیار کرنا، اس کے بعد کہ انہوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان کو کوئی نصرت مدد نہیں کرنے والا صرف غرور ہے، دھوکہ ہے اور صفح بے وقوفی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، امن هذا الذي رزقكم ان امسك رزقه اي الرزق كله من الله، سارا رزق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. فلو امسك عنكم رزقه، اللہ تعالیٰ نے رزق کو روک لے، فمن الذي يرسله اليكم، تو تمہیں کون رزق دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ فإن الخلق لا يقدرون على رزق انفسهم فكيف بغيرهم، مخلوق تو اپنے رزق کے پورا نہیں کر سکتے، مخلوق کے اپنے ہاتھ اپنے رزق ہی نہیں، تو دوسروں کیا رزق دے سکتی ہے مخلوق؟ فالرزاق المنعم الذي لا يصب العباد نعمة الا منه هو الذي يستحق ان يفرد بالعبادة، تو اصل پیغام یہ ہے، هو رزاق جن کا انعام اور احسان سب کے لیے ہے اور سب بندوں کے لیے، سب بندوں کی نعمتیں صرف اسی رب کی طرف سے ہیں، صرف وہی ایک ذات ہے جس کی توحید عبادت کرنی چاہیے، رب عبادت صرف اللہ تعالیٰ کرنی، کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں پھر سے یہ پیغام، دیکھیں میں انشاءاللہ بیان کروں گا آگے بھی جو مختصر تفسیر آئے گی. چار چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا تفسیر میں، ایک بنیادی پیغام کیا ہے، دوسرا اہل ایمان نے جب یہ سورت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، انہوں نے کیا پیغام لیا، ان کے کیا پیغام تھا، مخالفین نے کیا پیغام لیا، جو ہم نے کیا پیغام لیا ہے. اگر آپ تفسیر میں جب بھی قرآن پڑھیں اس کو مدد رکھے، خصوص طور پر جو قصے اور کہانی ہے قرآن مجید میں، تو آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ کو سمجھ میں اضافہ بھی آتا اور مزید مضبوط بھی حاصل ہوتی ہے. اب یہ آیتیں جو ہیں، مشرکین عرب بھی سنتے تھے کہ نہیں، اہل ایمان سنتے، اہل کفر سب سنتے تھے کہ نہیں، یہ کس نے کہا کہ ابو جہل ابو لہب نہیں مانتا تھا کہ پرندے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہوا اس نے مسخر اس پرندے کے لیے کیا ہے، مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. تو اصل پیغام کیا ہے اس میں، جب تم رب کو، اللہ تعالیٰ کو سچا رب مانتے ہو تو سچا معبود کیوں نہیں مانتے ہو، یہ پیغام ہے کہ نہیں؟ اسے شیخ صاحب بار بار کیا فرما رہے ہیں کہ جب رزق کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ رزق کو روک لے. اچھا ابو جہل کیا یہ سمجھتا تھا کہ رزق لات اور عزہ دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے؟ یقیناً وہ یہ سب جانتے کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ رزق کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ہمیں اللہ کے نزدیک کرنے والے
اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. تو اصل پیغام یہ ہے اگر رزق اللہ روک لے کیا لات اور عزت دیگر یہ جو مخلوقات ہیں یہ جو تمہارے معبود ہیں رزق دے سکتے ہیں؟ انبیاء اولیاء فرشتے درند پر جو بھی ہیں رزق تمہیں دے سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ رزق روک لے کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. جب ہم یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ واحد رزاق ہے سچا رزاق ہے اس کے سوا کوئی رزق دینے والا ہی نہیں ہے تو پھر اپنی عبادات ہم کسی اور کے لیے کیوں صرف کرتے ہیں؟ کرنی چاہیے. اسے جواب کیا ہے؟ ہر کسی نے کرنی چاہیے اور سچا معبود بھی صرف اللہ تعالیٰ جیسے کوئی سچا رب ہے. اچھا اگر دیکھیں اگلا پیغام اسی آیت میں دیکھیں ولیکن الکافرون لیکن کافر جو ہیں لجو استمرو ہر درمی دیکھیں اپنے کفر پر باقی رہے جمے رہے فی عتو ای قسوۃ وعدم لین الحق لفظ دیکھیں آپ ذرا لجو فی عتو تین لفظ ہیں لجو فی عتو ونفور لجو یعنی استمرو جمے رہے. اچھا کس چیز پہ؟ فی عتو ای قسوۃ وعدم لین الحق دل سخت ہے اور حق کی طرف ایک تو رغبت بھی نہیں ہے اور نرم بھی نہیں ہوتے حق مارنے کے لیے اتنی سختی ہے دل میں. اچھا ونفور ای شرود عن الحق بلکہ حق سے دور بھاگ جاتے ہیں. کتنی خوبصورت وصف ہے کفر ہے کفر پہ جمے ہیں عتوین نہیں قبول کرتے نہیں بلکہ اتنی سخت دل ہے کہ حق کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں صرف اس حد تک نہیں بلکہ حق سے دور بھی بھاگ جاتے ہیں. اب کتنی خوبصورت مثال سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بیان فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. شیخ صاحب فرماتے ہیں ای وجہ اہد دونوں میں سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ من کان تائها فی الضلال غارقا فی الکفر قد انتکس قلبه فصار الحق عنده باطن والباطل حقا. ان دونوں میں سے کون سا شخص جو ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ نمبر ایک کیا وہ شخص جو گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے کفر میں جو گمراہی کی انتہا جس میں کفر میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کا دل اوندا ہو چکا ہے کہ حق باطل ہو گیا اور باطل حق ہو گیا اس کے لیے؟ ومن كان عالما بالحق مؤثرا له. دوسری طرف وہ شخص جو حق کو جاننے والا ہے اور اس کی اثار اور ترجیح حق کو دیتا ہے جہاں پر اسے ملتا حق کو فوراً قبول کر لیتے عاملا به اس پہ عمل بھی کرنے والا ہے یعنی حق پر عمل بھی کرنے والا ہے یمشی علی صراط مستقیم صراط مستقیم پر چلنے والا فی اقواله و اعماله دونوں قولا اپنے اقوال میں اور اعمال میں صراط مستقیم پر چلنے والا ہے وہ جمیع احوال اور اپنے حل ہار میں ہمیشہ حق کو ترجیح دینے والا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا دونوں میں سے ہدایت یافتہ کون ہے؟ سبحان اللہ. شیخ صفر فرماتے ہیں فبمجرد النظر الى حال هذين الرجلين غور فکر ضرورت ہے کیا صرف ان دونوں کی حالت کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یعلم الفرق بینهم دونوں فرق واضح ہو جاتا ہے والمهتدي من الظالم منهما اور کون ہدایت یافتہ ہے دونوں میں سے اور کون گمراہ ہے والاحوال اکبر شاہد من الاقوال اور حالات جو ہیں وہ اقوال سے زیادہ گواہی دیتے ہیں. اہل ایمان اہل کفر کی مثال ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. شیخ سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقول تعالی مبینا انہ المعبود وحدہ اللہ تعالی کا فرمان ہے یہ بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالی واحد سچا معبود ہے وداع عباد الى شکرہ اور اپنے بندوں کو اللہ تعالی دعوت دیتا ہے کہ اللہ تعالی کا شکر کریں افراد بالعبادہ اور ایک اللہ کی عبادت کریں. قل هو الذي انشاكم اي اوجدكم من عدم من غير معامل ولا له ولا مظاہر. کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی رب نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے انشاءکم یعنی اوجدکم من العدم عدم سے تمہیں وجود میں لائے اس رب نے بغیر کسی معاون و بغیر کسی مددگار کے ولما انشاءکم کمل لکم الوجود جب تمہیں پیدا کیا رب نے عدم سے وجود میں لایا تو تمہارے لیے ہر چیز کو مکمل کر دیا ناقص پیدا نہیں کیا. بالسمع والابصار والافئده کان ہیں آنکھیں ہیں یعنی سننے کی طاقت بھی ہے دیکھنے کی طاقت بھی ہے اور دل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ انفع اعضاء البدن جو سب سے زیادہ نفع بخش ہیں جسم کے اعضاء میں سے بلکہ سب سے افضل بھی ہیں. سمع بصر فؤاد اکثر اس طریقے سے اللہ بیان فرماتا ہے جسم کے وہ کون سے حصے جو سب سے افضل ہیں، سب سے نفع بخش ہیں؟ یہ تین ہے نا، سبحان اللہ. واکمل القوی الجسمانی، جو سب سے زیادہ طاقتور بھی، یعنی یہ تین حصے اور باقی اللہ نے پورے جسم کو بھی طاقتور بھی بنایا ہے. ولکنہم عہد الانعام، لیکن اس انعام کے ساتھ، قلیل لما تشکرون، اے لوگوں تم بہت کم ہی اپنے رب کا شکر کیا کرتے ہو. جیسے فرماتے ہیں ولکن عہد الانعام قلیل لما تشکرون اللہ قلیل منکم الشاکر وقلیل منکم الشکر، شکر کرنے والے بھی کم ہے اور شکر بھی کم ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک تو جو شکر کرنے والے جو ہیں قدردان شکر وہ بہت کم ہے، جو شکر بھی کرتے ان کا شکر بھی کم ہے. سبحان اللہ، قلیل لما تشکرون. اچھا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ تعداد میں شکر کرنے والے کم ہے، لیکن جو شکر کرنے والے وہ کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ شکر کرنے والا بھی پھر کم بھی ہے، کوئی جانتا ہے کیسے؟ ہاں بارک، شکر حق ادا نہیں کرتے. اچھا شکر حق کیسے ادا نہیں ہوتا؟ اکثر لوگ شکر کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ کہتے ہیں شکر کا حق ادا ہو گیا. حق ادا ہو گیا، شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے بھائیو. تیسرا زبان ہے، اور پہلے دو پھر کیا ہیں؟ نمبر ایک دل سے یقین کے ساتھ کہ نعمت جو بھی پہنچی رب کی طرف سے کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، تو دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے رب کی، عظمت مزید بڑھ جاتی ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ پھر عمل انسان کرتا ہے، اعملوا آل داود شکرا، عمل کرتا ہے پھر زبان سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، یہ حق ہوتا ہے شکر ادا کرنے کا. اسے اکثر قرآن میں کیا ہے؟ قلیل لما تشکرون. سبحان اللہ، اس میں دونوں چیزیں، ایک شکر گزار کم ہے، پھر شکر کرنے والے کا شکر بھی کم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قل هو الذی ذرأکم فی الارض، شخص فرماتا ہے بثکم فی اقطارها، یعنی کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب نے ہی تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے، ذرأکم یعنی تمہیں پھیلا دیا ہے، واسکنوا فی ارجائہ، مختلف کونوں میں تمہیں جگہ بھی عطا فرمائی، وہ امرکم ونہاکم، تمہیں حکم بھی دیا اور منع بھی فرمایا، واسع علیکم من النعم، اور بہت سے نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، ما بھی تنتفعون، جسے تمہیں نفع بھی پہنچتا ہے، ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة وإليه تحشرون، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حشر بھی کرے، تمہیں دوبارہ زندہ فرماتا ہے حساب کے لیے. ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون، لكن یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ کا جزا سے دوبارہ زندہ کرنے کا اور حساب کا، یہ ہٹ درم جو ہیں انکار کرتے، انکاری ہیں. ویقولون، وہ یہ کہتے ہیں تکذیبا، جھٹلاتے ہوئے، متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ تم سچے ہوتے؟ یعنی انبیاء سے مخاطب ہیں یہ ہٹ درم لوگ، کافر لوگ جو ہیں، اور ان کا یہی اکثر دعویٰ ہوتا ہے اگر سچے ہو اپنے دعوے میں، انبیاء کو کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ کہتے ہیں عذاب نازل ہوگا، پکڑ ہوگی، یہ ہوگا، پھر مرنا ہوگا، دوبارہ زندہ پہ حساب ہوگا، سچے تو دکھاؤ کہ کب ہوگا یہ، یعنی بعث کا انکار ہے. شیخ فرماتے ہیں جعلوا علامۃ صدقہم ان یخبروا بوقت مجیئہ، کہ اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ قیامت کب آئے گی، یا وقت بتاؤ کب قیامت قائم ہوگی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جعلوا علامۃ صدقہم، اگر یعنی انبیاء کے سچے ہونے کی علامت یہ ان کافروں نے رکھی، یہ شرط رکھی اور یہ علامت تھی کہ ان یخبر وقت مجیئہ، کہ جب تک تم خبر ہی دو گے کہ قیامت کب قائم ہوگا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. وہ ظلم و عناد، یہ ظلم ہے اور ہٹ درمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیوں؟ فإنما العلم عند الله لا عند احد من الخلق، قیامت کب آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے علم ہے، کسی اور کو تو اس کا پتہ نہیں، مخلوق میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے یہ قیامت کب قائم ہوگی. ولا ملازمة بين صدق هذا الخبر وبين الاخبار بوقته، اس میں کوئی تلازم بھی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی اور کب آئے گی. اب آئے گی تو ہمیں خبر ملی ہے، ہمارا ایمان ہے، اب کب آئے گی اس خبر ہمیں ملی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ملازمت ہی نہیں ہے، یعنی لازم نہیں ہے کہ آخرت پر، قیامت پر ایمان اس وقت تک نہ لایا جب تک کہ وقت کا پتہ نہ ہو. یہ کوئی تلازم ہے ان دونوں کے بیچ میں؟ ہرگز نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن کفر کیونکہ ہٹ دھرم ہے، نہیں ماننا چاہتے، تو پھر کوئی چور دروازے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس بات کو بھی جھٹلا دی جیسے کہ باقی بات کو جھٹلایا ہے.
فن صدق یعرف بعدلتہ، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو سچائی ہے وہ دلائل کی روشنی میں پہچانی جاتی ہے.
کیسے پتہ چلتا ہے کہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ دلائل سے پتہ چلتا ہے نا. آپ کہتے ہیں فلان سچا، کہتے ہیں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم کہتے ہیں ثبوت پیش کرو. تو ثبوت سے سچائی اور جو جھوٹ ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے اور سچ واضح ہو جاتا ہے.
تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اقام له من ادلته براهين على صحته ما لا يبقى معه ادنى شك، اور اللہ تعالیٰ نے
قیامت قائم ہونے پر جو دلائل جو براہین بیان فرمائے ہیں کہ یہ سچی خبر ہے جو انبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں، جس کے ساتھ کوئی ادنا شک باقی نہیں رہتا. لمن القى سمعه شهيد، جو یعنی گواہی دے کر سننا چاہتا ہے، یعنی حق قبول کرنا چاہتا ہے.
آخری آیات اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
ابھی تھوڑی دیر پہلے انکار کر رہے تھے اہل کفر جو ہیں، قیامت کا انکار ہے، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار ہے. سبحان اللہ، جس کا تم انکار کرتے تھے ان قریب تم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنے والے ہو. یعنی فرمایا کہ تم جھٹلا تھے تمہیں اب سزا ملنے والی ہے. جس کو تم ابھی انکار کر رہے ہو جھٹلا رہے ہو، اب دیکھیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کس طریقے سے اسی دن کی خبر دی ہے یا اس دن کو بیان فرمایا ہے، گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو جس کو وہ جھٹلاتے تھے.
جیسا فرماتے ہیں یعنی ان محل تکذیب الکفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا،
ان کا یعنی کافروں کا جھٹلانا جو ہے اور ان کا جو دھوکہ میں تھے وہ دنیا کی زندگی میں تھے، دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ جھٹلا سکتے اور دھوکے میں تھے.
فإذا كان يوم الجزاء، جب قیامت کا دن ہوگا، ورأوا العذاب منهم زلفة اي قريبا،
جب عذاب دیکھیں گے یعنی جہنم کو اپنے قریب دیکھیں گے. ہمیں جھٹلا رہے تھے سوئے نہیں کہ روز محشر میں قیامت تمہیں میدان محشر کا ذکر نہیں ہے، عذاب کا ذکر ہے کہ عذاب تمہارے جب قریب ہوگا تب تمہاری کیا حالت ہوگی. پھر حالت بھی بیان فرمائی ہے سبحان اللہ.
ورأوا العذاب قریب منهم زلفة اي قریبا ساءهم ذلك وافضعهم وقلقل افئدتهم وتغيرت ذلك وجوههم،
تو جب عذاب کو اپنے قریب دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، ان کی حالت بگڑ جائے گی، دل میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی اس خوف کی وجہ سے، اور اس کا اثر چہروں پر بھی ہوگا، یعنی چہرے بھی بگڑ جائیں گے، کالے سیاہ ہو جائیں گے. وہ بھی خیال تکذیب ہیں اور ان کے رسوا کیا گیا ان کی جھٹلانے کی وجہ سے. وقیل لهم، یہ کہا جائے گا هذا الذي كنتم به تكذبون، یہ وہی ہے جس کو جھٹلاتے تھے اور انبیاء سے یہ تم چیلنج کرتے تھے کہ سچے تو ہمیں دکھاؤ، یہی تم چاہتے تھے نا، اب تمہاری آنکھوں کے سامنے تم نے پا لیا ہے.
فلیوم رأیتموہ عیانا، اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. وانجلی لکم الامر، اور جو بھی اشکال تھا، ابہام تھا، شک تھا، سب دور ہو گیا. وتقطعت بکم الاسباب، اور تمہارے سارے راستے منقطع ہو گئے ہیں. ولم يبقى لمباشرة العذاب، صرف عذاب کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہا،
اب عذاب مزہ چکھنا ہے نعوذ باللہ.
ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه،
وش سفر جب اهل الكفر جو ہیں وہ اس انتظار جو جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس انتظار میں تھے اور دعوت کو بھی رد کرتے تھے، اس انتظار میں تھے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائیں گے نعوذ باللہ. وتربصون به ریب المنون، اور اسی تاڑ میں رہتے کہ کب کوئی نقصان پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ہلاک ہو جائیں. امرہ اللہ ان یقول، اللہ نے حکم دیا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ فرمائے ان سے ان یقول لهم انتم وانحصلت لكم انیکم، اے اہل کفر تم یہ تو بتاؤ اگر تم جو تمنا کرو تمہیں سب مل جائے. دنیا میں تمنا کرتے ہیں نا کافر، آخرت ان کے ہے نہیں، چلو تمہیں جو تم نے تمنا کی تمہیں مل گیا آخرت میں. وہ اہلکنی اللہ معیہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہلاک کر دیا، میرے ساتھوں کو بھی، جو میرے ساتھوں کو بھی ہلاک کر دیا. فلیس ذلك بنافع لكم شيئا، کیا تمہیں کوئی فائدہ پہنچے گا اس سے؟ کتنی خوبصورت بات ہے. تم جو تمنا کرتے ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں، میرے صحابہ بھی ہلاک ہو جائیں، اور تم اس دنیا کے سارے آسائش جو تم خواہش کرتے ہو سب تمہیں مل جائے، میرے ہلاک ہونے سے، صحابہ کے ہلاک ہونے سے، میرے ساتھ ہلاک ہونے سے تمہیں کوئی فائدہ ملے گا؟ اچھا، لینکو کفر تم بھی آیا تلا، اصل مسئلہ یہ کہ تم نے کفر کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، تمہاری حالت تو بگڑ بدلی نہیں ہے، تو عذاب سے تم کچھ ملنے والا نہیں ہے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم ہلاک ہو یا نہ ہو، تو تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. مستحقق تم عذاب، تمہارے لیے عذاب اس طرح استحقاق ہوئے گئے اور عذاب تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے کیونکہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے. فمن ینجیکم من عذاب الیم قد حتم وقوع بکم، تو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا کون جو تمہارے اوپر یعنی واجب ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فاذن، تو سچ یہ ہے، تعبکم وحرصکم علی ہلاک غیر مفید ولا مجد عنکم شیئا، تو یہ حرص کہ میں ہلاک ہو جاؤں، میرے ساتھ ہی ہلاک ہو جائیں، تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گا اور نہ تم سے تمہارے عذاب سے تمہیں بچا سکتا ہے. ومن قولهم، ان کا یہ بھی کہنا تھا اہل کفر کا، انہم علی ہدن ورسول صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلال، یہ بھی ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہیں. اعادوا فی ذلک وابدوا وجادلوا علی وقاتلوا، اور اس پر وہ جھگڑا بھی کرتے تھے اور قتال بھی کرتے تھے، کیا کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کے جو انبیاء ہیں خصوصاً اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باطل پہ ہیں، کبھی کہتے جادوگر ہے، کبھی کہتے کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں اس نے تفرقہ پیدا کیا ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، تو اس نے باپ بیٹے کو جدا کیا ہے، تو یہ جھگڑا چلتا رہتا کہ تم گمراہ اور ہم ہدایت یافتہ ہیں نعوذ باللہ. فامر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخبر عن حالہ وحال اتباعہ، تو اللہ تعالیٰ حکم دے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر تم یہ سمجھتے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، تو یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی متبعین کی حالت کیا ہے. ما بھی اتبین لکل احد ہدا و تقواہم، جس سے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ وسلم کے ساتھی بھی ہدایت یافتہ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. وہ ان یقولوا، کہ وہ یہ کہیں، آمن نبی علیہ توکلنا، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں. یعنی تھوڑا سا پیغام بھی ہے اہل کفر کے لیے، اگر دیکھیے زندگی میں سن رہے تھے کہ نہیں، اب کہاں ان کا جھٹلانا، چیلنج کرنا، دکھاؤ اگر تم سچے ہو، وقت بتاؤ اگر تم سچے ہو، قیامت کب قائم ہوگی؟ اور پھر فوراً قیامت کا دن آ گیا، عذاب سامنے دیکھا، جہنم سامنے دیکھی، پھر اس کا وعید ہے، پھر ابھی بھی وقت ہے توبہ کا. اگر تم بھی کلمہ پڑھ لو اور ایمان لے کے اللہ تعالیٰ پر اور توکل کرو، جیسے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان رکھنے والے، اگر تم بھی یہ کام کرو، تم بچ سکتے ہو کہ نہیں عذاب سے؟ تم بھی بچ سکتے ہو. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، والایمان یشمل التصدیق الباطن والاعمال الباطنہ والظاہرہ، اور ایمان میں سب شامل ہے، باطنی تصدیق یعنی دل سے تصدیق کرنا اور اقرار کرنا، والاعمال الباطن والظاہر، اور جو باطن اور ظاہر اعمال سب اس میں شامل ہیں. ولما كانت الاعمال وجود هو كماله متوقف على التوكل، اور جب ایمان کا ہونا اور اس کا جو کمال ہے وہ توکل پر منحصر ہے، خص اللہ توکل من بین سائر الاعمال، تو اللہ تعالی نے دیگر اعمال کو چھوڑ کر توکل کا ذکر یہاں پہ فرمایا ہے. والا فهو داخل في الايمان، حقیقت یہ کہ توکل بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان سے باہر نہیں ہے، کیونکہ توکل دل سے کیا جاتا ہے نا، دل کے اعمال سے ہے، اور دل کے اعمال ایمان میں شامل ہے کہ نہیں؟ ایمان میں شامل ہے، تو الگ سے توکل کا ذکر کیوں کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، والا فهو داخل في الايمان ومن جمله لوازمه، ایمان میں داخل بھی ہے اور ایمان کے لوازمات میں سے بھی ہے، كما قال تعالى، جزاك الله تعالى کا ارشاد ہے، وعلى الله فتوكل ان كنتم مؤمنين، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم سچے مومن ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابراہیم ناصر سید رحمہ اللہ، فاذا كانت هذه حال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ حال ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وحال من اتبعه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین صحابہ کی اور جو بھی اتباع کرنے والے ہیں تا قیامت، وہی الحال التي تتعين للفلاح، اور یہی حال جو ہے متعین ہو چکی ہے فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، وتتوقف عليه السعادة، اور اسی پر سعادت متوقف ہے، وحالة أعدائه بضدها، اور جو دشمن اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی حالت ان کے ضد ہے، یعنی ناکامی، ہلاکت اور عذاب. فلا ایمان لهم ولا توکل، ان کا نہ تو ایمان ہے اور نہ ہی توکل ہے. علم بذلك، تو اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے یقیناً، من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين، کہ دونوں فریقین میں سے کون ہدایت یافتہ ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے. پھر آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، ثم اخبر عن انفراد بالنعم، پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی نعمتیں
دینے والا ہے، خصوصاً بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، خصوصی طور پر پانی کے تعلق سے اس صورت کے اختتام اللہ نے فرمایا ہے، جو سب سے نعمت سمجھی جاتی ہے نعمتوں میں سے، جس سے ہر چیز اللہ نے زندہ فرمائی ہے، یعنی جو زندگی کا اصل سمجھا جاتا ہے پانی جو ہے. فقال، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا اي غائرا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر پانی کو دسا دے اور تمہاری پہنچ سے دور چلا جائے پانی، فمن یأتیکم بماء معین، تو وہ کون ہے جو تمہارے لیے ماء معین لے کے آئے؟ شیخ فرمان، تشربون منہ وتسقون انعامکم واشجارکم وزروعکم، کہ تم آسانی سے پانی پی بھی سکو اور اپنے مویشیوں کو بھی پانی پلا سکو اور اپنے جو تمہاری کاشتکاری اور جو تمہارے پودے درخت ان کو بھی تم پانی پلا سکو. شیخ فرمان، تو ہاد استفام بعد النفی، یہ استفام جو ہے انکار یعنی بمعنى النفی ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے. الا یقدر ای لا یقدر احد علی ذلک غیر اللہ تعالی، اللہ کے سوا کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.